بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد ایک ایمان والے بندے کے لیے سب سے زیادہ پرکیف جو چیز ہے وہ پروردگار عالم کی ان عنایتوں کا احساس ہے جو آدمی کے ظاہر و باطن پر ہوتی تعالیٰ جل شانہ کا تعلق اپنے بندوں سے اور بندوں کا جو رابطہ تعالیٰ جل شانہ سے ہے اگر وہ آدمی پر خوب منکشف ہو جائے پھر اس نظم کا سمجھنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے. شعرا میں ایک تخیلات کی دنیا ہوتی اور ایک حالات کی دنیا. تخیلات کی دنیا میں آدمی کچھ بھی کہہ بیٹھتا ہے لیکن اس میں کوئی کیفیت نہیں ہوتی. ایک یہ کہ آدمی اپنا حال ظاہر کرے یہ حقیقت بیانیہ ہوتی ہے اور یہی حضرات صوفیہ کے پاس ہوا کرتا ہے. ان کے پاس کوئی تخیلات کی دنیا میں سوچی ہوئی چیز کا بتکلف اظہار کر دینا نہیں ہوتا جیسے عام طور پر شعرا میں ہوتا, بلکہ یہ ان حالات کی ترجمانی ہوتی ہے جو ان پر واقع ہیں, ان کے اندرون میں وہ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کا اظہار یہ اس انداز سے کرتے ہیں. جس آدمی پر اللہ جل شانہ کی اولیت و آخریت, ظاہریت اور باطنیت, قرب و اقربیت, احاطت اور ماہیت کھل جاتی ہے, اس کی اپنی حقیقت اس کے اوپر منکشف ہوتی ہے, اپنا معلوم الہی ہونا اس کو مستحضر ہوتا ہے, اس معلوم پر ان کی جو عنایتیں ہیں وہ جب اس کو سمجھ میں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو حال آدمی کا ہوتا ہے اس حال کی ترجمانی اس نظم میں. اب میں کون سے شعر کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور ہمارا جو مضمون چل رہا ہے وہ مضمون ریا سے متعلق ہے. اس لیے پڑھی گئی نظم کی روشنی میں تو صرف دل میں ہر ساتھی کو یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ آپ کا ہم سے جو تعلق ہے اور ہمارا آپ سے جو رابطہ ہے وہ ہمارے اوپر کھول, آپ کا قریب ہونا, اقرب ہونا, اول ہونا, آخر ہونا, ظاہر ہونا, باطن ہونا, محیط ہونا, ساتھ ہونا, یہ سب قرآن پاک سے بیان کردہ الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہی. فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, ہم تم سے بہت قریب ہیں, آن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تم سے رج جان سے زیادہ قریب ہیں, والاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ تعالیٰ ہی اول ہیں, آخر ہیں, ظاہر ہیں, باطن ہیں, واحاط بکل شیء علما, تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے. یہ سب وہ آیات ہیں جن کی روشنی میں یہ بات سنائی جا رہی ہے, اور جب یہ چیز منکشف ہو جاتی ہے تو یہ تفصیلی جو جزیات اصلاحی لائن کے سنائے جا رہے ہیں یہ خود بخود کافور ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ باتیں بہت باریک ہوتی ہیں, سب کو سمجھ میں نہیں آتی, اس کے نتیجے میں عمومی لائن کی عام فہم اعتبار سے کچھ چیزیں تدریس کے طور پر, تعلیم کے طور پر سنائی جاتی رہتی. اتنا جو کچھ عرض کیا گیا وہ بھی کس کو کتنا سمجھ میں آیا نہیں بول سکتے. ہمارا جو فہم ہے, ہمارا جو علم ہے, ہمارا جو مجاہدہ ہے, ہماری جو قربانی ہے, ہمارا جو شریعت پر عمل ہے, ان کے احکام کی رعایت ہے, وہ اس قدر کمزور, اس قدر ناقص ہے, باریک باتوں کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہو گیا, اور اگر الفاظ کے ذریعے سے کچھ سمجھ بھی لیں تو چونکہ اپنے اوپر تاری نہیں ہے تو اس واسطے کھلتا نہیں ہے. جو موٹی موٹی تعلیم سنائی جا رہی ہے اس کو سمجھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں. وہ ایک مستقل دوسرا مضمون ہے. سلسلہ اپنا جو چل رہا ہے وہ ریا سے متعلق. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا یہ بھی شرک ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس شرک کے جلی سے اللہ نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی لائق عبادت نہیں سمجھتے. کسی میں سب چیزیں داخل ہیں. جو بھی اللہ کا خیر ہے عرش سے لے کر فرش تک, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر چیونٹی تک, بڑے سے بڑے پہاڑ سے لے کر ریت کے ذرے تک, بڑے سے بڑے درخت سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے پودے تک, عالم انسان کا کوئی فرق, فرشتوں کی دنیا کا کوئی فرق, جنات شیاطین کی دنیا کا کوئی فرق, جو یہ سب کے سب اللہ کا ہے اور ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق اس عقیدے سے تو پروردگار عالم نے اپنے کرم سے ہم کو برابر کر رکھا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو ہم عبادت میں شریک نہیں ٹھہراتے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت میں کسی اور کو مستحق عبادت سمجھنا یہ صریح شرک ہے. اس سے تو اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن ایک اور چیز ہے, اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا شرک کہا. چھوٹے شرک کا نام ریا ہے. بہت ہی مضموم ہے, بڑی سخت وعید آئی ہے, اعمال کے مردود ہو جانے کا سبب ہے. ریا کے ساتھ کیے گئے کسی عمل پر کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے انعام کا, الٹے سزا ہو سکتی. یعنی اپنے کسی عمل کے ذریعے سے دنیا چاہنا, مادی نعمت چاہنا, معنوی چیز چاہنا, مال مل جائے, مقام مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے, زندگی کا کوئی مقصد پورا ہو جائے, دنیاوی کوئی حاجت کی تکمیل ہو جائے, کسی عمل کے ذریعے سے ان چیزوں کو چاہنا. جیسے آپ نے پہلے سنا ہے کہ آدمی جہاد کرے لیکن نیت میں داد شجاعت لینا ہو, آدمی مال خرچ کرے لیکن نیت میں لوگوں کے درمیان میں سخی کہلانے کی آرزو ہو, علم پھیلانا ہے نیت میں بہت بڑا عالم قاری کہلانے کی خواہش ہو, اتنا بڑا جرم ہے کہ سب سے پہلے سزا انہی مجرمین کو دی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اللہ سے ویسی محبت نہیں پیدا ہوئی جیسے ہونی چاہیے. ابھی اپنی آرزوئیں ارمانیں باقی ہے, مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. کسی کو بتایا نہ تو دل دیا, نہ تو جان دیا, نہ تجھے ہے عشق سے محبت پیدا ہوئی نہیں. اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں تاکہ اللہ سے محبت پیدا ہو. یہ ایمان کے بات میں سے ایک صفت ہے کہ ایمان والا اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. بہت سے لوگ تقوا اختیار کرتے ہیں، ضروری علم رکھتے ہیں، ضروری عمل کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، 24 گھنٹے منشاء ربانی کے مطابق چلتے رہتے ہیں، کوئی سی کسر رہ جاتی، وہ کسر اہل اللہ کے پاس جب پہنچتا ہے ایسا بندہ، تو اس کو وہ پوری اطمینان کر کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی آگ، اللہ کی محبت کی لو لگا دے۔ شراب پورا تیار ہے، شراب شراب کے جیسا ہے، صاف ستھرا ہے، اندرون میں تیل بھی ہے، بیچ میں بتی بھی ہے، پورا تیار ہے۔ اب کسی جلسے شراب کے بازو پہنچ جائے، وہ ذرا سا جھک کے، اس کو جھکا کے لو لگا دے، کام بن گیا۔ سنتے رہتے ہوں گے آپ لوگ، فلانے صاحب آئے، چند دنوں میں یہ ہو گیا، چند دنوں میں وہ ہو گیا، کیا کرتے وہ لوگ؟ خالی وہ ایک تپش کی، حرارت کی ضرورت تھی، بس وہ لگا دیتے، عشق کی چنگاری، عشق کا شعلہ لگا دیتے، چمکنا شروع ہو۔ اب یہاں وہ برتن ہی صاف نہیں ہے، شراب کا برتن ہی صاف نہیں ہے، مٹی بھری ہوئی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، روڑے ہیں اس میں موٹے موٹے، تیل نہیں ہے، بتی نہیں ہے، پہنچ جا رہے کسی کے پاس، کیسا سل گئیں گا؟ اب یہ کام شروع کرے ہمارے مشائخ، برتن پہلے منجاؤ صاف کرو۔ راک کا نیچے کا جو گڈا رہتا، کیا بولتے اسے، وہ صاف کرانے میں لگے ہوئے، وہ صاف ہو جانے کے بعد میں بقدر ضرورت علم کا تیل ڈال دیتے، اس کے بعد میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ کے بیچ میں رابطہ قائم کر دیتے، اس کے بعد میں حب الہی کا شعلہ لگا دیتے۔ کیا سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا، کچرا کوڑا، غیر کی محبت، یہ آرزو وہ آرزو، یہ وہ نہیں رہنا، لوگوں میں میری عزت ہونا کوئی کام کرا دے، لوگوں میں میرا مقام ہونا کوئی کام کرا دے، چار لوگوں میں میرا تذکرہ چلتے رہنا، کیا آدمی ہے بھائی، انہیں کچھ بول دیا خوشی کے مارے پھولے نہیں سما، اور بعض بعض تو ایسے بے برداشت ہوتے ہیں کہ خود ہی بولتے رہتے ہیں، دیکھیں کیسا کرا میں، کوئی دوسرا رہتا تو نہیں کر سکتے، کیا سمجھے میرے کو، کوئی آ کے کسی کسی کے بارے میں بولتے جا رہے بھائی، ان کا کیا بولنا، ان کا تو سوتی بول رہا، اور اگر یہ خوش ہو گیا تو طوطا اڑ گیا، سمجھ چلے گیا ہاتھ۔ شرک کی گندگی کو، کفر کی ظلمت کو، گناہوں معاشی کے کچرے کو، غفلت کے دبیس پردوں کو، بدعت و خرافات کے کنکر پتھر کو، تو نکال اپنی حقیقت جب نہیں کھلتی، اپنی تعریف کرانے کے واسطے آدمی کوئی کام کرتا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں، ریا ہلاک کر دینے والا مرض ہے، اس کا علاج پوری مستعدی کے ساتھ ہونا چاہیے، پوری تیاری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ ریا کا سبب اکثر حب مدح اور اپنی تعریف کی خواہش ہے۔ اپنی تعریف کی خواہش کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، اپنا ناقص ہونا، اپنا محتاج ہونا، ہر لمحہ اللہ کا فقیر ہونا، کھلا نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی کے نتیجے میں اپنے آپ کو مستحق تعریف سمجھتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، ریا کا سبب اکثر یا تو حب مدح اور اپنی تعریف کی خواہش ہے، یا مال دنیا کے حرص و طمع، دیندار سمجھ کر لوگ میری خدمت کریں، پرہیزگار سمجھ کر ہدایا اور سہائش بھیجیں, دیندار سمجھ کر میرے ساتھ معاملات زیادہ کریں تاکہ آمدنی مجھے زیادہ ہو جائے, ہمارے اکابر کا حال بڑا دی. اللہ ان لوگوں کو بہترین جزا عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایک بزرگ بازار میں نکلے اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے. بازار میں چیز خریدنے کے مقصد سے ایک جگہ جا کر چیز والے سے بات کر رہے تھے. اور یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے یہ چکانا جائز ہے, قیمت کم کرانا جائز ہے, ناجائز نہیں. پورا اندازہ نہیں ہوتا تو کچھ تو اندازہ خریدار کو بھی رہتا, یہ چیز 100 میں مل سکتی ہے, بولنے والا 300 بول دو. ایسی صورت میں ان کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ 300 میں کیسا بول رہے ہیں, آپ اس کو کم کیجیے. چکانا جائز ہے, زبردستی لینا جائز نہیں ہے. اگر وہ اڑ جائے کہ مجھے اس سے کم میں نہیں دینا ہے تو آپ زبردستی تھوڑے سے پیسے کما کے وہ چیز لے کے نہیں جا سکتے, چکانا تو جائز ہے. تو جو چیز وہ خریدنا چاہ رہے تھے اس کے بارے میں قیمت معلوم کی, اس نے قیمت زیادہ بتائی, لیکن بھائی یہ تو قیمت زیادہ ہے اسے کم کر دو, وہ کم نہیں کر رہا. بازو میں ان کو جاننے والے, وہ بزرگ کو جاننے والے ایک صاحب گزر رہے, وہ بیچنے والے سے بولے, ارے یہ فلانے صاحب ہیں اسے میں دو بولنے دے دے, بول کے ان کے دین کا حوالہ دیے, ان کے دین کا حوالہ دیے. تو وہ بزرگ بچے کی انگلی پکڑ لے کے بولے, بیٹا چلو یہاں سے, ہم دین بیچ کے دنیا خریدنے نہیں آ رہے. معمولی سی چیز دین کے معاوضے میں دنیا کے لینے کو تیار نہیں ہوں. اب ہم لوگ کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں تعریف ہو جانا بول. ریا کا اکثر سبب یا تو حب مدح, تعریف کی محبت, تعریف کی خواہش, یا مال دنیا کی حرص و طمع, یا مذمت کا خوف اور اندیشہ. اچھے کام کو کر رہے ہیں تو کہے کے واسطے کر رہے ہیں, بولے تو نہیں کرے تو برا بھلا بولیں گے لوگ, مذمت کا خوف لائق ہے اس واسطے کر رہے ہیں. میری پوزیشن متاثر ہو جائیں گی, لوگوں میں میرا ویلیو بول دیں گراف کم ہو جائے گا, مقام کم ہو جائے گا میرا اگر میں ایسا کرا. جیسے کوئی مالدار آدمی ہے اس کے پاس میں گئے لینے کے بعد, ساون کر دو بھائی کچھ غریبوں کا کام کرنے جا رہا, آنے والے جو لوگ آتے ان میں کچھ سیٹ آ گئی تھی, مطالبہ کرنے والے لوگوں میں سیٹ لوگ بھی. اس نے سوچا اگر میں 150 دیا تو میری پوزیشن تو ان کی نگاہوں میں متاثر ہو جاتی, اکیلا کوئی غریب آ جاتا تو 10-20 دے کے بھی بڑھا دیتا. لیکن بڑی پوزیشن والے لوگ ابھی ساتھ میں آئے تو ان بولتا نہیں 5,000 سے کم تو نہیں دینا چاہیے, اس واسطے کہ میری مالی پوزیشن ان کو معلوم ہے, اگر میں نے 100-150 دے دیے تو ایسی صورت میں میرا مقام گر جائے گا. دین کی نسبت سے دے دیا 5,000, مگر آخرت کی نسبت سے کچھ بھی نہیں ہے. مذمت کا خوف آدمی کو ریاکاری پر ابھارتا ہے. کیا چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں ہوں گی ذہن میں رکھنا, یہاں بیان نہیں ہے, ضروری ضروری موٹی موٹی باتیں اچھی طریقے سے غور سے طلب سے اپنی ضرورت سمجھ کے سننا. پوری تفصیلات یاد نہیں رہ سکے تو یہ موٹی موٹی 2-4 باتیں یاد رکھ لے کے جانا, اور اس کا اپنا جائزہ ہفتہ بھر لیتے رہنا تو فائدہ ہوں گا. خیری لے کے روزانہ جا رہے ہیں بازار کو, ایک دن بھی کچھ بھی نہیں لا رہے ہیں, یہ کیا نظام ہے بھائی؟ کئی واسطے جا رہے ہیں, خالی تھیلی لے جاتا, خالی تھیلی لے کے آ جاتا. گھر والے پوچھ رہے ہیں کیا لائے, کچھ بھی لائے, کیا لائے, کچھ بھی لائے. ظاہر ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا دنیا کی لین میں, دین کی لین میں ایسا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں برابر. وہ جلسے میں جاتے, وہ جلسے میں جاتے, وہ اجتماع میں جاتے, وہ اجتماع میں جاتے, وہ مسجد میں جمعہ پڑھتے, یہ مسجد میں جمعہ پڑھتے, مجلس میں پابندی سے آتے. کیا لائے بول کے گھر والے پوچھے تو خالی تھیلی لے گیا تھا, خالی تھیلی لے گیا, کچھ لے لے کے جانا.
ریا کا جو سبب ہے، ایک ہے تعریف کی خواہش، دوسرے ہے مال دنیا کی حرص، تیسرے ہے لوگوں کے برا بھلا کہنے کا خوف۔ تین باتیں تو یاد رہیں گے نا، بہت ہوتا ہے، ارے ان کو بلانا ضروری، ان کو میں بلا تو کیسا، انہوں کیا بولیں گے، کیا بولیں گے بول کے بلا رہے ہیں، خالی سنڈی وزی اللہ بلا رہے ہیں، دعوتوں میں سب یہ چل رہا، بعض بعض جگہ تبادلہ چل رہا، انہوں بلائے تھے نا اپن بھی بلانا، ایک صاحب 100 کلومیٹر دور کے آدمی کو بلا لیے تقریب میں، 100 قدم پہ ہے تو پڑوسی کو نہیں بلائے، کوئی پوچھے اس کو بلائے 100 کلومیٹر سے، یہ 100 قدم پہ ہے تو پڑوسی کو کہے کے واسطے نہیں بلائیں گے، کیا بولے انہیں، کب تک میرا ہاتھ بلایا بلانے کے واسطے، ہر کام میں بس رخ دل کا پورا دنیا کی طرف ہو گیا، اتنی بڑی برائی ہے بھائی یہ ماحول میں جو پائی جا رہی ہے، کہنے بھی سن رہی ہوں گی، ذرا توجہ سے دھیان سے سننا، یہاں کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ اطمینان سے آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، صبر والا ہی بیٹھ کے سن سکتا، ویسے ہلکی ہلکی جو بارش رہتی وہی اچھی رہتی، دھواں دار بارش ہوئی تو ایسا نہیں رہتا، اس کو لوگوں بڑا کمال سمجھ گئے، اسٹیج پہ پہنچ گئی مائک مل گیا تو ہو گیا، پورا جوش، پوری قوت، پوری توانائی، پوری صلاحیت، پورا علم، پوری زور بیانی، پوری فصاحت، پوری بلاغت، پورے معانی، پورے وزیر، پورا بیان کا مظاہرہ، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جمع بولنا کیا ضرورت ہے، کیا بولا کیا بولنا بولے، پوچھو من، ارے بولا کیا بھائی، ارے کیا بولنا، اب تک نہیں سنا ویسے تو کیا سنے جی، بولو تو صحیح، ایسا مقرر تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں، یہی بولتے چلے گا، کیا فائدہ ہے بھائی، تھوڑی تھوڑی بات سنو، آہستہ آہستہ سنو، دل میں اتارو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو، یہ فائدے کی چیز، اپنی تعریف کی خواہش، دنیا کی چیزوں کی محبت، یا لوگوں میں برا بلا کہنے کا خوف اور اندیشہ، یہ سبب بنتا ہے کیسا، ریاکاری کا۔ مثلاً کوئی شخص میدان جنگ میں اس غرض سے بہادری دکھائے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں، یا اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار پرہیزگار کہیں، یہ تعریف کی خواہش حب مدہ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ یہ شہرت اور دنیا کی نیک نامی محض فرضی اور باہمی ناقابل اعتبار ہے، آج مرے کل دوسرا دن تعریف کرنے والے اور ان کی تعریفیں اور صفات نامے یہیں رہ جائیں گے اور کسی سے کچھ نفع نہیں ہو، حقیقی خوبی وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے، یعنی معرفت الہی کہ اس کو کبھی فنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ریا میں خصوصیت کے ساتھ یہ خیال کرنا بھی اس مرض کے لیے مفید ہے کہ یہی بہادری، یہی عبادت جو آج مجھ کو لوگوں کی زبان سے بہادر اور عابد کہلا رہی ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے مجھ کو رسوا اور ذلیل کرائے گی، یہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں تو 4 لوگوں نے کہہ دیا بڑے بہادر ہیں، کل قیامت کے دن پورے محشر میں عالم انسانی کے سامنے حق تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تم نے تو یہ دنیا کے واسطے کیا تھا، آج ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، کیسی بڑی رسوائی ہے، یہاں 4 نے تعریف کی تھی، وہاں پوری عالم انسانی کے سامنے آدمی کی رسوائی ہو رہی، آدمی اسے سوچ، علاج کے طریقوں میں یہ بات بتائی جا رہی، میرا نام فاجر، مکار، ریاکار پکارا جائے اور اس پر تر رہا یہ کہ میرا کیا کرایا سب بیکار ہو جائے گا. کتنا بڑا نقصان, کتنی بڑی ناکامی, کتنی زبردست رسوائی. وہ اعمال جن کو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جمع کیا تھا ختم ہو جائیں گے. لہذا لوگوں کی خوشنودی اور دنیا کی اس ناپائیدار تعریف کے معاوضے میں اللہ تعالی کا غصہ اور محشر کی رسوائی اور ذلت خریدنا کس قدر عقل کے خلاف, انتہائی خلاف عقل ہے. یہ بات کہ آدمی کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی مل رہی, آخرت میں رسوائی ہو رہی اور ذلت حصے میں آ رہی, علاوہ اس کے یہاں دنیا میں جن کی خوشنودی چاہتے ہو, اگر حق تعالیٰ چاہے ہم سے ان کو ناراض بھی کر دے. اتنے لوگ ہیں ان کو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ناراض ہو جاتے, لوگوں کو خوش کرنے کے بعد ایک کام کرتے ناراض ہو جاتے, اور تعریف کے بدلے وہی لوگ ہماری الٹی برائیاں بیان کرنے لگے. کیونکہ دل اور زبانیں تو سب اللہ کے قبضے میں ہیں, لہذا چند روزہ موہوم تعریف کو ساری سوچ لی ہوئی دل سوچ لی ہوئی ذہن میں آئی ہوئی واہمے قسم کی چیز موہوم تعریف کو اللہ کی رضامندی پر جو کہ اصل سعادت ہے کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے. سبب ریا سمجھ میں آیا, علاج ریا بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ سوچنا بیٹھ کے تنہائی میں ہر آدمی اکیلے میں کیا کیا کی سوچ لیتے رہتا اور اپنے آپ سے بہت باتیں کرتے رہتا, حدیث سے نفس بولتے ہیں, اس کے بجائے یہ سوچ دوسروں کو سنانا کم, اپنوں کو سنا اپنے کو سنانا زیادہ, اپن اپنے کو سنانا. کہے کے واسطے کر رہے ہیں آپ یہ کام, اپنے آپ سے پوچھ لینا. لوگوں میں تعریف کے واسطے تعریف آج کریں گے لیکن یہ عمل کا میرے کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا تو کیا فائدہ ہے؟ پھر آج تعریف کرنے والا آج کر رہا, اپن چلے گئے تو انہیں تو رہ جاتا تعریف کرنے والا, اپن چلے گئے کیا فائدہ ہے وہ اگر آپ سے بولوں. دوسرے یہ سوچنا, اگر میں نے کوئی کام بڑی محنت سے مشقت سے کیا اور اس کے نتیجے میں دو چار لوگوں کے درمیان میں میری عزت و شہرت ہو گئی, لیکن کل قیامت کے دن پورے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑے, وہ بڑی ذلت سے بچنا چھوٹی عزت کے پیچھے کہیں کو پڑنا, یہ سوچنا چاہیے. ایک آدمی محنت کرے, کوشش کرے, مشقت اٹھائے کسی کام میں اور مقصد اس کا لوگوں کی خوشنودی ہو, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آخرت میں اس کا کوئی انعام نہ ملے, عمل بیکار ہو جائے, یہ کس قدر نقصان والی. دوسرے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں, لوگوں کے برا بھلا کہنے کا خوف اور اندیشہ, یہ بھی آدمی کو کوئی عمل کراتا ہے کہ اگر میں نہیں کرا تو لوگ میرے کو برا بھلا بولیں, مذمت کریں گے. اسی طرح مذمت کا خوف ریا کا باعث ہو, یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں تب تو لوگوں کے برا بھلا کہنا مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بے شمار بزرگوں کو ان کے زمانے میں لوگوں نے بہت برا بھلا کہا, آپ تاریخ پڑھیں گے, حالات پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اتنے اچھے لوگوں کو ایسا ایسا بولیں گے, لیکن اس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. حضرات صحابہ کرام کی حیات کو دیکھیے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی احوال کا تو اکثر کو علم ہے. پوری قوم خلاف بولی حضرت ابراہیم علیہ السلام, کیا نقصان ہوا؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھے. پوری قوم مخالفت کرتی رہی سینکڑوں برسوں تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے, لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھے, کیا نقصان ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس درجے نامناسب رویہ اختیار کیا گیا کہ آخرکار مکہ جیسے شہر کو چھوڑنے کی نوبت آ گئی. لیکن وہ اور حضرات صحابہ اللہ کے پسندیدہ تھے، ان کو کیا نقصان ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں تب تو لوگوں کے برا بلا کہنے کا مجھ کو نقصان نہیں ہو سکتا، یا ان کا برا بلا کہنا مجھے نقصان نہیں ہو سکتا. پھر ڈروں تو کائے کو ڈروں، خصوصاً جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ مخلوق کے اس مذمت کے موہوم اندیشے کی وجہ سے حق تعالیٰ کو ناراض رکھنا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. بھلا اگر یہ باطنی ریا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی مذمت سے ڈر معلوم ہوتا ہے اور اسی لیے میں نے کاروں کی اسی صورت بناتا اور پرہیزگار بنا پھرتا ہوں، تو پھر اس خوف سے کچھ بھی نفع نہ ہو، دنیا میں لوگ بولنا شروع کر دیں دکھاوے کے واسطے کرتا ہے، دنیا کی تعریف کے واسطے کرا، دنیا میں بجائے تعریف کی برائی ہونا شروع. یہ تو ان کی شان ستاری ہے پروردگار عالم کی کہ پردہ ڈالے ہوئے ہوں یوگ پر، پاس سے دل میں دعا مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ بے حساب کوتاہیاں، بے حساب قصور، بے حساب خرابیاں مجھ میں ہیں، آپ نے محض اپنے فضل سے میرے ان عیوب کو، نقائص کو اب تک چھپا رکھا ہے. مولا آپ نے جس کرم سے میرے یہ عیب یہاں اب تک چھپا رکھے ہیں، زندگی بھر بھی چھپا کر رکھی ہے اور آخرت میں بھی میرے ان نقائص اور عیوب پر پردہ پوشی فرما دیجئے، یہ دعا مانگتے رہے. ورنہ کوئی ایک دوسرے کے بازو بیٹھنے کے لائق رہنا مشکل. اسی کے بعد لوگ آ کر بیٹھ کر سننا مسئلہ بن جائے گا، اس کے بعد جا کے بیٹھے ان کی عنایت ہے، مہربانی ہے، چانے سے ساری ہے ان کی سفارت کی. آج آپ دیکھیں گے کہ کسی آدمی کے بارے میں ذرا معلوم ہو گیا کہ انہیں یہ حرکت کرا دی، انہیں آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے پاس جانا بند ہو جاتا نہیں. اگر تھوڑی بہت اس میں حس ہے، حیا ہے تو، نہیں ہے تو اس کا کوئی حساب ہے نہ کتاب. اور اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کو راضی رکھنے کے لیے طاعت کروں، فرما برداری کروں، جن لوگوں کی مذمت کا مجھے خوف ہے وہ بھی میرے دوست بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے. عام طور پر یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے لوگوں میں بھی حق تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اچھے احساسات پیدا ہوں گے. ریا کا دوسرا سبب، اس کا تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. ریا کا تیسرا سبب، وقت چونکہ قریب ہے اس لیے میں ذرا جلدی بڑھ رہا ہوں. ریا کا تیسرا سبب حرص و طمع ہے. بس اگر یہ وجہ ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ جس چیز کی لالچ ہے اس کا حاصل ہو جانا ایک موہوم بات ہے، خیال میں آئی ہوئی ہے، اور اس ریا کی بدولت حق تعالیٰ کی رضامندی کا ہاتھ سے جاتا رہنا یقینی ہے. کوئی کام کروں تو مجھے اتنا مال مل جائے گا، اتنی دنیا مل جائے گی، بول کے خیال آیا ہوا ہے، تو مل جانا یقینی نہیں ہے، مگر اس مقصد سے اس کام کو کرنے پر اللہ کا ناراض ہو جانا یقینی ہے. پھر بھلا کسی نفع کی موہوم امید پر اللہ تعالیٰ کے غصے کو سر پر لینا کون پسند کرتا ہے؟ چونکہ حق تعالیٰ مقلب القلوب ہیں، دلوں کے پھیرنے والے، اس لیے یاد رکھو کہ ریاکاری سے جس دنیاوی مطلب کے لیے عبادت کر رہے ہو وہ بھی نہ حاصل ہو سکے گا، بلکہ مخلوق کے سامنے طمع کرنے میں ذلت اور رسوائی الگ اٹھانی پڑے، ان کے احسان مند الگ ہوں گے کہ ہمیشہ گردن نیچے رہے گی. اور اگر بے تما ہو جاؤ گے تو حق تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا، اور پھر اخلاص کی بدولت جو کچھ ہمیشہ کی لذیذ نعمتیں آخرت میں ملیں گی وہ اس کے علاوہ ہوں گی. غرض ان یقینی اور سچی باتوں کو ذہن نشین کر لو گے تو ریا کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، حق تعالیٰ اخلاص کی توفیق بھی بخشے گا. اپنے کرم سے حق تعالیٰ جل شانہ جو کچھ مذاکرہ ہوا ہے صحیح رخ سے لینے اور اس کے تقاضوں کے اوپر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جمعہ کا سبق دوسرے جمعہ تک خاص طور سے ریان میں دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ایک ایک چیز میری زندگی میں آتی چلی جائے, اس سے نفع ہوگا. وہی ہمارے شناساؤں میں اپنے پاس اعتکاف میں بھی آئے تھے, آخر عشرے میں سید منیر الدین صاحب, وہاں ان کی طبیعت ناساز ہوئی تھی, ابھی بھی ناسازی چل رہی ہے. ان کے لیے دعا کی خواہش کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے, یہ تکلیف ہے اپنے کرم سے دور کرے. اللہم لک الحمد اللہم لک الشکر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجة الجنة, جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونذر قلوبنا بنور معرفتك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا, واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من التوابين, واجعلنا من المتطهرين, واجعلنا من عبادك الصالحين, واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم من أحييته منا فأحييه إلى الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان. اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا المرسلين. الحمد لله.